ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. الله فما الله رب العزة میں اگر تو ان کو دیکھے کیا منظر ہے کہ جب مجرم اپنے رب کے حضور سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے سب کچھ جان لیا، دیکھ لیا، سن لیا، اب ہماری آنکھیں کھل گئی، اب سرنا، اب ہم دیکھنے لگے ہیں، وہ سمعنا، اب ہم سننے لگے ہیں، فرجعنا نعمل صالحا، ہمیں لوٹا دے، ہم نیک عمل کیا کریں گے، ہمیں یقین آ گیا ہے، انا موقنون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولو شئنا لآتینا کل نفس ظلمہا ولكن حق القول مني لأملأن جہنم من الجنة والناس اجمعین. اگر ایسا ہونا ہوتا کہ اگر ہم نے تمہیں دوبارہ عقل رکھنے کی اجازت ہی دینا ہوتی تو ہم دنیا میں ہی ایسا نظام قائم کرتے کہ سب کے سب ایک ہی دل پر ہوتے، سب کے سب ایمان لے آتے، لیکن یہ ہماری حکمت کا تقاضا تھا کہ تمہارا امتحان ہوتا، تم میں سے جو چاہتا ایمان لاتا، جو چاہتا دوسری جانب رہتا، تاکہ اہل ایمان اپنے ایمان کا انعام پاتے اور اہل کفر والعیاذ باللہ اپنے کفر کی سزا پائیں. ولو شئنا لآتینا کل نفس ہداها ولكن حق القول مني، لیکن یہ ہمارا قطعی فیصلہ تھا، ہماری بات نافذ ہو چکی. لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین، ہم نے جہنم کا پیڑ بھرنا ہے انسانوں اور جنوں سے. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، إنا نسيناكم، فذوقوا العذاب وما كنتم تعملون. اب چکھو، ہم بھی تمہیں بھولے ہوئے ہیں جس طرح تم ہماری آیتوں کو بھولے رہے، اب یہ تمہارا اپنا ہی کیا دھرا ہے. انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا، ہماری آیتوں پر ایمان صرف وہی لاتے ہیں کہ جب انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر ڈرایا جاتا ہے تو وہ ہمارے حضور سجدے میں گر جاتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے. اللہ اکبر، انسان کی عقل مندی یہی ہے، اس کی انسانیت یہی ہے کہ وہ بندہ بن کر رہے، اپنے رب کی نصیحت پر کام دھرے، اپنے آپ کو جہاں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، جو اسے حکم دیا ہے وہ بجا لائے، اور اپنے آپ کو مختار نہ سمجھے. یہ انسان کا بہت بڑا تکبر ہوگا. انسان بندہ بن کر رہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بندہ ہی بنایا ہے اور اپنا بندہ کہہ کر ہی اسے پکارا ہے. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. اللہ تعالیٰ انسانوں کے ہزار لاکھ گناہوں کے باوس انہیں اپنا بندہ قرار دیتا ہے. اگر بندہ بھی اپنے بندہ ہونے کا، اپنے عبد ہونے کا، اپنے غلام ہونے کا اقرار کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرماتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے، جس طرح انسان کی ظاہری حواس، آنکھ ہے مثلا، اسے دیکھنے کے لیے جہاں خود آنکھ کا درست ہونا ضروری ہے، اسی طرح روشنی کا ہونا بھی ضروری ہے. کان سنتے ہیں، لیکن اس وقت جبکہ ایک طرف کان درست ہوں اور دوسری طرف ہوا کی لہریں موجود ہوں، ان میں سے اگر کوئی ایک چیز مفقود ہو، اگر روشنی نہ ہو تو آنکھ کام نہیں کرتی، اگر باہر لہریں نہ ہوں، ہوا نہ ہو، تو اس کے دور پر چلنے والی آواز جو کان تک پہنچتی ہے وہ ذریعہ ہی نہیں رہتا، تو بہرے کان اور اندھی آنکھیں نہ وہ دیکھنے کے کام آتی ہیں نہ بہرے کان سننے کے کام آتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی آیات قرآن حکیم ہو یا اسی طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، اس کی توحید کی نشانیاں، ان گنت دلائل جو انفس و آفاق میں منتشر ہیں، انسان کو کچھ فائدہ نہیں دیتے جب تک انسان کے اندر کا ایمان، انسان کے اندر کی روشنی، انسان کے دل کی آنکھیں بینا نہ ہوں، جب تک انسان کے دل کے کان سنوا نہ ہوں. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول قرآن نے نقل کیا ہے کہ وہ جو دعا کیا جب انہوں نے اپنی قوم کے سامنے کہا تھا کہ میرا رب تعالیٰ وہ ہے جن کی تم عبادت کر رہے ہو اور تمہارے باپ دادے عبادت کرتے ہیں، انہم عدو لی الا رب العالمین الذی خلقنی فہو یہدین والذی ہو یطعمنی ویسقین واذا مریضت فہو یشفین والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین. جو نیک بندے، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، ان کی سوچ کیا ہے، ان کا قول کیا ہے، ان کی گفتار کیا ہے، ان کے افکار کیا ہیں، یہ ہمارے سامنے رکھ دیے گئے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے مستفید ہونے کے لیے کس طرح کا دل چاہیے. جہاں کہ سورہ شعراء میں آج سن چکے اسی سلسلے میں آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اے اللہ مجھے قیامت کے دن معاف کرنا، یوم لا ینفع مال ولا بنون، وہ دن جس دن مال اور اولاد میں کام نہیں آنا ہے، الا من اتى الله بقلب سلیم، سوائے اس کے جو اپنے رب کے حضور صحیح سلامت دل لے کر پیش ہوا. صحیح سلامت دل جو شرک سے پاک ہو، جو بغض سے پاک ہو، جو عناد سے پاک ہو، جو ضد سے پاک ہو، وہ دل ہے. الا من اتى الله بقلب سلیم وازلفت الجنت للمتقین وبرزت الجحیم للغاوین. کہ جب اس دن مال میں اولاد میں کام نہیں آنا ہے، اس دن تو وہی کامیاب رہے گا جس کا دل صاف ستھرا ہے، دل میں شرک کے جراثیم نہ ہوں، کفر کے جراثیم نہ ہوں، ضد اور عناد نہ ہوں. دل کے آئینے کو صاف رہنا بہت ضروری ہے. اللہ کے بندو، ہم ہیں کہ سب سے زیادہ اسی کی فکر نہیں کرتے، ہمیں دل کی ظاہری صحت کی تو بہت فکر رہتی ہے. ذرا پرابلم دے تو ہم ڈاکٹروں سے رجوع کرتے ہیں، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور جب تک ہمارا شک رفع نہیں ہوتا ہم چین سے نہیں بیٹھتے. جس طرح دل کی ظاہری صحت ہے، اسی طرح دل کی سلامتی، اس کی جو باطنی اور اصلی صحت ہے، اس کا بھی کبھی ہم نے سوچا؟ اس کے لیے بھی احتیاط ہے. جس طرح آپ کو ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ یہ نہ کھائیے وہ نہ کھائیے، اسی طرح دل کی سلامتی کی بھی تدابیر ہیں. بہت زیادہ بولنا، بہت زیادہ سننا، ہر بات جو ہے وہ کرنا اور باتوں کے یعنی شوقین ہونا، جیسے ہم کہتے ہیں ٹو کل دا ٹائم، ایسے ہی بے مقصد باتیں کیے جاتے ہیں، جو کوئی سناتا ہے سنتے ہیں. اللہ کے بندو، ہر بات جو ہمارے کان میں ڈالی جاتی ہے اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے. ایک آدمی ہم اسے جانتے تک نہیں ہوتے، دوسرا آدمی ہمارے کانوں میں اس کے یعنی ہمارے کان بھرنے شروع کر دیتا ہے، وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، ہم اسے نہ جانتے ہوئے بھی اس سے متنفر ہو جاتے ہیں. یہ اپنے دل کے آئینے کو مقدر کرنے کی بات ہے. یہ دل کو بہت حساس، صاف ستھرا رکھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں اور سما کے پیادے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ دیکھو ایک دوسرے کی باتیں میرے پاس کیا کرو، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے حضور پیش ہوں تو میرا دل صاف ستھرا ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے دل کو کیا ہوگا، ہم اتنی بلندی پر ہیں کہ وہاں تک گرد و غبار نہیں پہنچتا. اللہ کے بندو، ہم تو لتھڑے ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں سے ایک آدمی پاس سے گزرا، فرمایا ہوا من اہل الجنہ، یہ جنتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہما بہت ظاہر اور عادت سے حاضر تھا. عبادت کا حال تو ہم نے آپ کو ایک مرتبہ سنایا تھا خطبے میں بھی کہ روزانہ پورا قرآن پڑھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ دیکھو مہینے میں پڑھ لیا کرو, بلکہ تین مہینے سے بات شروع کی, مہینے میں پڑھ لیا کرو. انہوں نے کہا نہیں زیادہ پڑھ سکتا ہوں, ہفتے میں پڑھ لیا کرو. پھر آخر کہا کہ تین دن میں پڑھ لیا کرو, تین دن سے کم کی اجازت نہیں دی. اور اسی طرح وہ روزانہ روزہ رکھتے تھے تو پھر بل آخر اس پر راضی ہوئے کہ ایک دن روزہ رکھوں گا, ایک دن افطار کروں گا. جب بوڑھے ہوئے تو کہا کرتے تھے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ مانتا تو اچھا تھا, اب بڑھاپے میں نبھایا نہیں جا رہا ہے. تو بہت عبادت گزار تھے. تو اور زہر کا یہ عالم ہے, ایک مرتبہ اپنے گھر کا اپنے گھر کی مرمت کر رہے تھے. گھر کیا تھا, وہ خود ہی کہتے ہیں کہ نصلح خوف اللہ, ہم اپنا گھر درست کر رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے, فرمایا وما ارى الامر الا اعجل من هذا, یہ کیا کر رہے ہو, مجھے تو معاملہ اس سے بھی جلدی کا نظر آتا ہے. یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص سے کہی, یہ کسی اور سے نہیں کہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے اس کے حساب کی بات کرتے تھے, یہ کسی اور سے کرنے والی بات ہی نہ تھی. ہاں تو اتنے عابد اور اتنے زاہد تھے. وہ کہتے ہیں میں نے جب سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں کہا کہ یہ جنتی ہے, اس کے پیچھے ہو لیے کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ کیا کرتا ہے. اسے جا کر کہنے لگے بھائی میری والد سے ناراضی ہو گئی ہے, میں گھر میں رہ نہیں سکتا, تو مجھے کچھ دن اپنے پاس ٹھہرا لو. ٹھیک ہے, تین دن تک اس کے پاس رہے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کرتا کیا ہے. ان کا خیال تھا جن کو روزہ رکھتا ہر روز روزہ رکھتا ہوگا ساری رات اس کی مسلح پر گزرتی ہوگی. عبداللہ بن عامر بن العاص کہتے ہیں کہ میں نے تین دن جائزہ لیا, اس میں غیر معمولی بات نظر ہی نہیں آئی. جب تیسرا دن ہوا تو میں نے کہا بھائی اصل بات یہ تھی, میں نے تو تمہارے معمولات دیکھنے کے لیے ان کی اتباع کے لیے میں نے یہ بات بنائی تھی. انہوں نے کہا کہ مجھے تو ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی, میں تو صرف اگر ہے تو ایک بات ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے یہ اگر بشارت ہو, تو میں جب رات کو سوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہوں کہ اے اللہ مجھے کسی مسلمان کی جانب سے جو تکلیف پہنچی ہے, میرا جو کسی نے حق دبایا ہے, میں تیری خاطر اسے معاف کرتا ہوں, میرا دل اس کی طرف سے پاک. عبداللہ بن عمر العاص نے کہا یہی ہے جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے, جس کی ہم میں ہمت نہیں ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. اللہ کے بندو یہ دل ہے جو قرآن جو جس پر قرآن نازل ہوتا ہے, جس پر قرآن اثر ہوتا ہے. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب, ذرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. قرآن جیسی کتاب بھی قرآن جیسی کتاب بھی صرف اسی پر اثر کرتی ہے. لِتُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. آپ انہیں ڈراتے ہیں, اِنَّمَا تُنذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا, آپ انہیں ڈراتے ہیں جو ڈرتے ہیں. اِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ. فرمان تو انہیں ڈراتا ہے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف موجود ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب تک چنگاری تار ہی سلامت نہ ہو, آپ اسے بڑے سے بڑے جنریٹر کے ساتھ کنیکٹ کرتے رہیں, وہاں کام نہیں ہوگا. اس میں بھی تو چنگاری ہونی چاہیے, اس میں زندگی ہونی چاہیے. لیکن میرا من کانا حیا, قرآن ان کو ڈراتا ہے, قرآن ان کو فائدہ دیتا ہے جن کے دلوں میں زندگی موجود ہے. ہم نے مردوں کے لیے سمجھ لیا ہے, یہ مردوں کو سنانے کے لیے, مردوں کو بخشوانے کے لیے نہیں, یہ تو جن کے دلوں میں زندگی کی رمق موجود ہے انہیں مکمل طور پر صحت یاب کرنے اور کامل طور پر حقیقی طور پر زندہ کرنے کے لیے. بایا تشکرا کارے جدی نے, کسی نے کیا خوب کہا کہ اب تمہیں قرآن کی آیتوں سے اتنا ہی کام رہ گیا ہے کہ اب یاسی نے وہ آسان بمیری سن کر ذرا آسانی سے مر جاؤ, یہ مارنے کے لیے نہیں زندہ کرنے کے لیے تھا. لیکن اسی کو فائدہ دیتا ہے. ان فی ذلک لذکرۃ لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. نصیحت ہے اس میں یاد, لیکن کسے, لمن کان له قلب جس کا دل زندہ ہے, او القى السمع وهو شهيد, یا پھر وہ کان لگا کر سن لے, یا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جیسا دل, حضرت ابو ذر غفاری جیسا دل ہو کہ پہلے ہی سے بت پرستی سے متنفر ہیں, سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ غلط ہے, ہمیں راہ راست ہمیں روشنی دیکھنی چاہیے, ہم اندھیرے میں ہیں. جب وہ پہلے ہی سے متلاشی ہوں گے تو پیاسی زمین کی طرح جب بارش ٹپکے گی تو ایک ایک قطرہ آب حیات ہوگا. انما المؤمنون الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا, انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم, مومن وہ ہیں جب اللہ کا نام آتا ہے تو ان کے دل کانپتے ہیں. تو جب تک دل میں زندگی نہ ہو اس وقت تک قرآن کی آیات کا ہمیں سننے کا کیا فائدہ ہوگا. اس لیے سب سے پہلے دل کو زندہ کریں, دل میں اللہ کا خوف پیدا کریں, تبھی ہمیں آیات سننے کا فائدہ ہوگا. وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون, فرمایا ڈرانے کی کتنی باتیں آپ کرتے رہیں, آپ آیت پر آیت سنائیں, نشان پر نشان دکھائیں, لیکن ایسے لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا جن کے دل ہی مرے ہوئے ہیں. تو دل میں ایمان کی چنگاری ہو. ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب, اس میں نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں زندگی ہے. ہاں لیکن ہم کہاں جائیں, جن کے دل پل مردہ ہیں یا ان کے زندگی کی رمق باقی نہیں رہ گئی, ان کے لیے بھی مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے. سورہ الحدیث میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها, تم جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین کو اس کے مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیتا ہے؟ تو وہ اللہ جو اتنی بڑی زمین کو مر جانے کے بعد زندہ کرتا ہے, ہمارے چھوٹے سے دل کی چھوٹی سی سرزمین کو کیا وہ دوبارہ ہرا نہیں کر سکتا؟ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بین الآیات لقوم یعقلون, ہم نے عقل مندوں کے لیے اپنی بات کھول کر رکھ دی ہے. جس طرح زمین پر آسمان سے گرنے والا پانی اسے مر جانے کے بعد یہ کھیتی نہیں اگا سکتی, لیکن فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً, تم دیکھتے ہو کہ زمین جلی ہوئی ہوتی ہے, لیکن جب ہم آسمان سے پانی گراتے ہیں اهتزت وربت, اچانک یہ ہری بھری ہو جاتی ہے. دیکھتے ہی دیکھتے اسی طرح اللہ تعالیٰ کا آسمان سے برسایا ہوا حیات جسے ہم قرآن کہتے ہیں, اس کی تلاوت کرتے رہیں, اسے سنتے رہیں, تو یہ ہمارے دلوں کی جلی ہوئی کھیتی کو دوبارہ ہرا کر سکتا ہے. اس نفی ذلک لذکرا لمن کان له قلب, یا تو اسے یہ فائدہ دے گا جس کا دل ہے ابو بکر جیسا دل ہے, ابو ذر غفاری جیسا, او القى السمع وهو شهید, یا پھر غور سے ایک دفعہ کان کو لگا لے, کان لگا کر سنیں, تو ام خطاب کے بیٹے عمر جیسے کا دل جس سے سخت پتھر بھی کیا کوئی سخت ہوگا وہ بھی موم کی طرح نرم ہو جاتا ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ, جب دل لگا کر سنیں گے تو کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا بعید ہے کہ ہمیں وہ کیفیت بھی عطا کر دے. کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, جب یہ ہمارے رسول پر اترا ہوا کلام سنتے ہیں, تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ, دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی ہے. یہ علامت ہے صحیح سننے کی, یہ بات ہے صحیح سننے کی, یہ علامت ہے دل سلیم ہونے کی. اللہ تعالیٰ سے صحت مند دل مانگیے, دیکھنے والا دل مانگیے, اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ کمی نہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو زندہ فرمائے, ہمیں قرآن کی ویسے تلاوت کرنے کی توفیق دے جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے, ہمیں ویسے سننے کی توفیق دے جیسے سننے کا حق ہے. تو آخر
ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا إن نسيتم لقاء يومكم هذا, إنا نسيناكم, وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. فرمایا اللہ رب العزت نے اگر ہم چاہتے تو ہر ایک کو ہدایت دے دیتے, لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور وہ نافذ ہو چکا,
کہ جہنم کو ہم جنوں اور انسانوں سے بھریں گے اور انہیں کہا جائے گا کہ چکھو اس لیے کہ تم نے اس دن کو بھلائے رکھا آج ہم نے تم کو بھلا دیا اب اپنے اعمال کی پاداش میں یہ سزا چکھو اور ہماری آیتوں پر تو صرف وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان کے ذریعے سے یاد دلایا جاتا ہے تو یہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے ان آیات میں وہ حقائق بیان کیے گئے ہیں جو شاید کیا قطعی بات ہے انسان کسی بھی ذریعے سے معلوم نہیں کر سکتا تھا کہ اللہ عالم الغیب والشہادہ کا اور العزیز الحکیم کا قائم کردہ نظام ہے. یہ ساری کائنات, یہ جہاں اس سے پہلے جو کچھ تھا, اس کے بعد جو کچھ ہوگا, سب کا سب اللہ کا تخلیق کردہ ہے اور یہ نظام اس نے اپنے علم اپنی قدرت کے ساتھ بنایا, اپنے علم سے قائم کیا اور اس نے جو قوانین بنائے وہ اس کی حکمت کے تابع ہیں. اللہ قدیر بھی ہے, اللہ علیم بھی ہے, اللہ حکیم بھی ہے اور اس تمام تخلیق میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ خالق الذي احسن خلقه, ہر چیز کا وہی خالق ہے, کوئی اس کی تخلیق میں اس کے ذرہ برابر کوئی شریک نہیں ہے. تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والارض ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. بابرکت ہے وہ جس نے اپنے بندے پر یہ فرقان نازل کیا جو حق و باطل میں تمیز کرتا ہے, جو شرک اور توحید الگ الگ کر کے تمہیں بتاتا ہے, دکھاتا ہے. آج ہمارا بندہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا بنے. اللہ وہ ہے الذی لہ ملک السماوات والارض, آسمانوں کا مالک بھی وہی ہے, زمین اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک بھی وہی ہے. لم یکن لہ شریک فی الملک, اس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے, اس کی ملکیت میں کوئی شریک نہیں ہے. وخلق کل شیء, اسی نے ہر چیز کو بنایا ہے. فقدرہ تقدیرا, اور اس کا اندازہ مقرر کر دیا ہے, ہر چیز کیا ہے, اس کا وجود کیا ہے, اس کا کام ہے, اس کا مقام کیا ہے, اس کا انجام کیا ہے, سب کچھ اللہ نے مقرر کر دیا ہے. ہر چیز کا کام کیا ہے, اس کا راستہ کیا ہے, اس کا انجام کیا ہے, اللہ نے مقرر کر دیا ہے. جس طرح انسان اس تکلیف میں ہے, اس نظام میں کوئی دخل نہیں دے سکتا. جہاں سے اللہ تعالیٰ نے سورج چڑھایا وہیں سے چڑھے گا, جب جسے اللہ نے مغرب بنایا وہیں غروب ہوگا, جب اللہ چاہے مغرب کو مشرق کر دے, جب اللہ تعالیٰ مشرق کو مغرب کر دے, یہ اس بنانے والے کا کام ہے. قدرہ تقدیرا, انسان اس میں دخل نہیں دے سکتا. اس لیے وہ جو اپنے آپ کو کچھ کہتا تھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے یہی کہہ کر مبہوت کر دیا کہ جب اس نے اسے یہ بات سمجھ نہ آئی کہ ربی الذی یحیی و یمیت, تو میرا رب تو زندہ کرتا اور مارتا ہے, اسے گمان ہوا, کہنے لگا انا احیی و امیت. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فضحك الذی کفر. میرا رب مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے, لاؤ مغرب سے طلوع کر دے. فبوہت الذی کفر, اب کافر تو مغرور ہوئے ہی بنی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ہے, ہر چیز کا ایک راستہ مقرر کیا ہے, اور انسان اس میں تبدیلی نہیں لا سکتا. ایک راستہ ایمان کا ہے, ایمان ہوگا، عمل صالح ہوگا، اس کا انجام جنت ہے. اگر کفر ہوگا، نافرمانی ہوگی، اس راہ پر چلے ہوگے تو اس کا انجام جہنم ہے، والعیاذ باللہ. یہ دو راستے ہیں. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. دو راستے ہم نے بنا دیے ہیں، دونوں راستے دکھا دیے ہیں. اگر شکر کا راستہ چلتے ہو یا کفر کا راستہ اختیار کرتے ہو. انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا. اگر کفر کی راہ اختیار کرتے ہو تو وہاں پر بھیڑیاں ہیں. ان اعتدنا للکافرین سلاسل، وہاں زنجیریں ہیں، وہاں بھیڑیاں ہیں، وہاں آگ ہے. اور اگر فرما برداری کی راہ اختیار کرتے ان الابرار یشربون کاسا کان مزاجها کافورا، وہاں خوشبو ملے جام ہیں. اب تمہاری پسند ہے، تمہارا اختیار ہے کہ کون سا راستہ اختیار کرتے ہو. یہ ہے تقدیر کا مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ مقرر کر دیا ہے، اس کا انجام بھی مقرر کر دیا ہے. آدمی یہ سمجھے کہ میں راستہ تو وہ اختیار کروں گا جو والعیاذ باللہ جہنم کو جاتا ہے، اور پانچ دنوں میں جنت میں جاتا ہوں، ایسا نہیں ہونے والا. ان ہو الا ذکر للعالمین لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا، گمراہی کا قانون بنایا ہے. اگر ہدایت حاصل کرنا ہے تو یہ راستہ ہے، اگر گمراہی پر چلنا ہے تو یہ راستہ ہے. ہدایت حاصل کرنے کا طریقہ ہے، اس کے قانون ہیں. وہ قانون بدلتے نہیں ہیں، کسی کے لیے نہیں بدلتے. وَإِن تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو خطاب کر کے کہتا ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یهدی من یضل. تمہیں اگر بہت لالچ ہو، بہت تما ہو کہ ان کو ہدایت دے دو، اللہ تعالیٰ اپنے قانون نہیں بدلتا. اللہ کے قانون کے مطابق جو گمراہی پر چل رہا ہے اسے ہدایت نہیں آئے گی. ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین، ان اللہ لا یهدی القوم الفاسقین. یہ صرف دیکھنے کی بات نہیں ہوتی، یہ نہیں ہوتا کہ اس نے کچھ دیکھا نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں جو کافر تھا، اس نے اس کو لاجواب تو ہوا، سب وہی کر رہے سفر، بات کوئی کر نہیں آئی، لیکن کیا وہ مسلمان ہوا؟ ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین. اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرمایا کہ جو ہدایت کا راستہ تھا وہ تو اس نے اختیار کیا ہی نہیں. ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ وکلمہم الموتی وحشرنا علیہم کل شیء وکل شیء قبلا ما کانوا یؤمنون. فرمایا کہ اگر ہم، لو اننا نزلنا علیہم الملائکہ، اگر ان پر فرشتے آ جاتے، وکلمہم الموتی، مردے ان سے باتیں کرنے لگتے، وحشرنا علیہم کل شیء قبلا، جو چاہتے ہیں ان کے سامنے آ جاتے، پھر بھی یہ ایمان نہ لاتے. ایمان کے اپنے فوائد ہیں، گمراہی کے اپنے فوائد ہیں. ہدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یهدی به یضل به کثیرا ویهدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین الذین ینقضون عهد اللہ من بعد میثاقه ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. فاسقوں کے لیے گمراہی ہے، وہ ہاں قرآن پڑھیں تبھی اس کو گمراہی ملتی ہے. یہ سارا انسان کا جب دیگر ہی خراب ہو جائے والعیاذ باللہ، پھر دوا بھی زہر بن جاتی ہے. ہدایت اور گمراہی کے اپنے راستے ہیں. اسی لیے فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا. اس لیے اس فکر میں نہ پڑو کہ اتنے کافر ہیں ان کا کیا بنے گا، ان کا کیا قصور ہے، ان کی کیا غلطی ہے. یہ ہمارا تمہارا سوچنے کا کام نہیں. ہمارا سوچنے کا کام یہ ہے کہ ہم تک ہدایت پہنچی، ہم تک پیغام پہنچا، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے. یہ کبھی دل میں نہیں آنا چاہیے. تقدیر کے مسئلے لوگوں نے مجبوری کا مسئلہ بنا ہوا ہے، شاید انسانوں کے یا مخلوق کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں. اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ من اللہ بظلام للعبید. اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. اللہ تعالیٰ ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرتا. ان تک حسنۃ یضاعفہا. بلکہ وہ تو ایسا قدردان ہے، اگر کوئی ذرہ کے برابر نیکی لے کر آئے تو اسے بھی کئی گنا عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تو انسان کی مجبوریوں کا لحاظ کرتا ہے. جس نے حرام کی تو فرمایا فرمانے اس کو غیر دار ولا عادل فلا عادل، اگر کوئی مجبور اور لاچار ہو جائے اس پر کچھ گناہ نہیں. جو انسان چیز کس قدر مجبوری کا اس قدر لحاظ کرتا ہے وہ خود انسان کو ہاتھ باندھ کر کائنات میں چھوڑ دے گا. اللہ تعالیٰ نے یہاں تک مجبوری کا لحاظ کیا. فرمایا کہ جو الا من اکرہ وقلبہ مطمئن من ایمان، اگر کوئی شخص اللہ کی پناہ کلمہ کفر پر مجبور کر دیا جائے، اسے جان باندھنے کی دھمکی دی جا رہی ہے، دھمکی بھی وہاں سے جہاں سے نافذ ہو سکتی ہے، اسے اجازت دے دی گئی کہ زبان سے تم کلمہ کفر بھی کہہ سکتے، لیکن دل ایمان پر مطمئن ہونا چاہیے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، یہ پورا خاندان ظلم کی چکی میں پستا رہا، ان کے والد یاسر، ان کی والدہ سمیہ، انہیں کے ساتھ یہ ہوا نا کہ ابو جہل نے ان کی والدہ کو، عمار بن یاسر کی والدہ کو، اس کے یعنی دونوں پاؤں دو اونٹوں سے باندھ کر دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں ہانک دیا، اس طرح دو ٹکڑے کر دیا. اس طرح کے ظلم کا شکار تھی آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتے اور کہتے اصبروا علی یاسر، یاسر کا خاندان خبر کرو، ان موعدکم الجنہ، ہمارا تمہارا وعدہ جنت میں ملنے کا ہے. حضرت سمیہ اس طرح شہید ہوئی، حضرت یاسر بھی بڑھاپے میں ظلم سہتے رہے. حضرت عمار کو اس قدر انہوں نے مجبور کیا کہ ایک دفعہ ان کی زبان سے کلمہ نکل ہی گیا، پھر پریشان ہوئے، پشیمان ہوئے. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ آج تو حد ہو گئی کہ میری زبان نے کچھ نکلوا لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کئی فتح جی تو قلبہ کا، دل کا حال سناؤ. میں کہا دل تو الحمدللہ ایمان پر ہے. فرمایا ان عادل فرج، زبان کی کیا بات ہے، اگر پھر وہ مجبور کریں پھر کہہ دو جان چڑھاؤ. جو اللہ اس قدر رحیم ہے، جو اس قدر کریم ہے، انسان کی مجبوری سے دنیا میں اس قدر ان چھوٹی باتوں میں لحاظ کرتا ہے، وہ ہمیں ہاتھ باندھ کر اس طرح وہ یعنی مجبور کر کے ہمیں، اللہ کے بندو اس طرح کی وہ مجبوری نہیں ہے، مجبوری ہے. انسان نہ مختار نہیں ہے، کائنات میں بادشاہ نہیں ہے. اپنے طور پر راستہ بنا لے، کہے کہ نہ میں کفر پر چلتا ہوں، نہ میں ایمان اختیار کرتا ہوں، میں اپنی راہ چلتا ہوں، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو خدا بننے کی بات ہوئی. خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، جو راستہ چلو گے وہ انسان بھی ڈھونڈ پڑ گئے. یہ اس میں مجبور ہے انسان، کہے کہ میں جاتا نہیں. جب اللہ نے پیدا کیا انسان پیدا ہوا، جب اس نے جوان کیا جوان ہوا، جب وہ بوڑھا کرتا ہے بوڑھا ہوتا ہے، جب وہ مارتا ہے انسان مرتا ہے. کوئی بچہ کہے مجھے بچپن پسند ہے میں بڑا نہیں ہونا چاہتا، کوئی جوان کہے یہی عمر ٹھیک ہے میں بوڑھا نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی لائن ہے، اس سے ادھر ادھر نہیں ہوا جا سکتا. اسی طرح اعمال کی بھی ایک لائن ہے، جو راستہ اختیار کرو گے اس کا انجام نہیں بھگت. انسان کہے راستہ تو میں چلوں گا لیکن انجام نہیں بھگتوں گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک چور کو پکڑا گیا، تو جب حضرت عمر نے حد نازل کی کہ حد کا تو کہنے لگے یہ تو اللہ کی تقدیر تھی، یہ تو اللہ کی تقدیر تھی، اس کا فیصلہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا انا عبد اللہ عمر، میں اللہ کا بندہ عمر ہوں، جس اللہ نے یہ بھی لکھا تھا کہ تم چوری کرو گے اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ تمہارا ہاتھ کاٹا جائے گا. اب چوری تب تو اللہ کا فیصلہ مانتے ہو، آگے جا کے پھر اس کے فیصلے سے انکار کرتے ہو، یہ کیا ہوا؟ تو تقدیر اتنی بات ہے کہ انسان ہاں ہدایت اور گمراہی کے اپنے فوائد ہیں. لو شئنا لآتینا کل نفس ہداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ نے یہ نظام اس طرح برپا کیا، ایک طرف جنت بنائی ایک طرف جہنم بنائی. اللہ تعالیٰ نے جہنم سے خطاب کر کے کہا کہ تو میرا غضب ہے، تو عذب بھی تیرے ساتھ میں سزا دوں گا جس کو میں چاہوں گا. اور جنت سے کہا ہم کی رحمتی، تو میری رحمت ہے، میں تیرے ساتھ تیرے ذریعے سے انعام دوں گا اپنے بندوں میں سے جن کو چاہوں گا جن کو چاہوں گا. لیکن یہ چاہت اللہ تعالیٰ کی، معاذ اللہ، وہ علیم ہے، وہ حکیم ہے، وہ کسی کو ظلم نہیں کرتا، اسی کی حکمتیں بالغہ ہے، ماں تحت اس کا فیصلہ ہے، وہ جو اس کی ہدایت کے تابع ہوتے ہیں. اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے یا بنی آدم انما ہی اعمالکم وفیہا لکم ثم اوفیکم ایاہا فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ فرماتا ہے کہ اے آدم کی اولاد, یہ تمہارے عمل ہیں, احصیھا لکم, جو میں تمہارے لیے شمار کرتا ہوں, ثم اوفیکم اياھا, پھر انہی کا انجام تمہاری طرف لوٹاتا ہوں. فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ, اگر کسی کو بھلائی ملے تو اللہ کی تعریف کرے, حمد کرے, اس کا شکر کرے. فمن وجد غیر ذلک, اور اگر انجام دوسرا ہے تو یہ نہیں کہ تقدیر ہی ایسی تھی, ہمارا لکھا ہی ایسا تھا. لا یلومن الا نفسہ, وہ اپنے آپ کو ملامت کرے. اس لیے کہ ہمارے راستہ تو کھلا ہے. من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, جو ایمان چاہتا ہے, ایمان لانا چاہتا ہے, ایمان لائے. جو بکفر کی راہ اختیار کرنا چاہتا ہے ادھر چل لے. ان اعتدنا للكافرين احاط بهم سرادقها, لیکن یہ یاد رکھ لے کہ ہم نے کافروں کے لیے, اگر کفر اختیار کرو گے کافروں کے لیے, ایسی جہنم تیار کی ہے, احاط بهم سرادقها, جسے دیواروں سے گھیرا ہوا ہے کوئی نکل نہیں پائے گا. وہاں جا تو سکتے ہو لیکن وہاں سے نکلنا تمہارے اختیار میں نہیں ہوگا. ہر تو انسان کو یہ دیکھ بھال کر, سوچ سمجھ کر راہ اختیار کرنے کی چاہیے. ہاں, حدیث سنا کر بات ختم کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت, عقل مند وہ ہے, عقل مند وہ ہے کہ جو شخص اپنا حساب لیتا رہتا ہے. عقل مند وہی ہے جو ہمیشہ اپنا محاسبہ کرتا ہے, اگر لمبی راہ چل رہا ہے تو دیکھتا تو رہے, سائن بورڈ تو پڑھتا رہے, ہم منزل کی طرف جا رہے ہیں کہیں دوسری طرف تو نہیں جا رہے. اگر آدمی ایسے ہی چلتا جائے, جو راستہ ہے کوئی پرواہ نہیں, اسے علامات سے بھی پرواہ نہیں کہ یہ پہاڑی راستہ ہے, یہ یعنی یہ لاہور کا راستہ تو نہیں ہو سکتا, اونچ نیچ کے راستے ہیں, الاخر ہی راستے کی علامات سے دیکھے. القیس من دان نفسہ, عقل مند وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرتا ہے. وعمل لما بعد الموت, اور موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے لیے عمل کرے, عمل کی پونجی جمع کرے. والعاجز من اتبع نفسه هواه, احمد ہے وہ شخص جو خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے. وتمنى على الله الاماني, اور اللہ پر تمنائیں باندھتا ہے. جو بویا جائے گا وہی کاٹا جائے گا. اللہ تعالیٰ کے قوانین کو انسان چاہے کہ میں بدل ڈالوں, یریدون ان یبدلوا کلام اللہ, کیا اللہ تعالیٰ کے کلمات کو بدلنا چاہتے ہیں؟ اللہ کا فیصلہ ہے. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ, اس کا فیصلہ ہے, جہنم کو بھی کرنا ہے. ہاں, وہ حدیث کا آخر یہ ہے, وہ جو شروع میں ہم پڑھ رہے تھے, فرمایا وَعَلَيَّ مِنْ أُخْرَى, تجھے بھی بھرنا ہے, جہنم سے بھی وعدہ ہے, تجھے بھی بھرنا ہے. انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس راہ پر چل رہا ہے, کس راہ پر چل رہا ہے. اللہ اکبر, ان دونوں کے حال ہیں. اللہ تعالیٰ نے دونوں کی اوصاف بھی بیان کر دیے, جنتی کون ہیں, جہنمی کون ہیں. انسان کو ہمیشہ دائرہ لیتے رہنا چاہیے, اور جہنمیوں کے جو ہدایت پاتے ہیں ان کے بارے میں بھی بتا دیا. انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون, کہ جب آیات پڑھی جاتی ہیں ان کے دل اللہ کے حضور جھکتے ہیں, وہ خود بھی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. وہم لا یستکبرون, تکبر نہیں کرتے. یاد رکھیے, ہمیں وہ جو فرمانا ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین, ان اللہ لا یهدی القوم الفاسقین, ان اللہ لا یهدی القوم الکافرین, اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا, اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا, اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ ہم نہیں دیکھتے, ہم نہیں جان سکتے کون فاسق ہے, ہم نہیں جان سکتے کون کافر ہے, یعنی ابلی کافر ہے. ہم صرف کسی کا غائب دیکھ کر ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ بس اس کے دل پر تو مہر لگی ہے. کہیں ایسا بھی ہوتا ہے, کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ زندگی بھر وہ کفر پر رہتا ہے لیکن اس کے دل میں ایمان شبہ ہوتا ہے, آخری لمحے اس کا ایمان ظاہر ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں, یولد کافرا ویحیی کافرا ویموت مؤمنا, پیدا ہوتے کافر ہوتا ہے, زندگی کفر میں گزرتی ہے, لیکن جب مرنے لگتا ہے وہ دل میں چھپا ایمان واضح ہو جاتا ہے. کچھ ایسے بھی ہیں, یولد مؤمنا ویحیی مؤمنا ویموت مؤمنا, پیدا ہی مومن ہوتے ہیں, زندہ بھی ایمان کی حالت میں رہتے ہیں, مرتے بھی ایمان پر ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرتے ہیں. ہم فرمایا کچھ ایسے جو ہوتے ہیں کہ جو مومن ایمان کی حالت میں زندگی بسر کرتا ہے, یولد مومنا, مومن پیدا ہوتا ہے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا, مسلمان ہو کر زندگی بسر کی, وہ یہ وہ تو کافر, لیکن مجھے وقت کافر ہو جاتا ہے. یہ اللہ جانتا ہے کون مومن ہے, کس کے دل میں کیا بیماری چھپی ہوئی ہے. جیسے ہم تو بسا اوقات دیکھتے ہیں کہ اچھا بھلا آدمی ہے, سرخ و سفید رنگ ہے, وہ ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ تو ایسی بیماری ہے جس کا ہم نام بھی نہیں لیتے. یہ ہم نہیں جانتے, یہ اللہ علیم و حکیم جانتا ہے, وہ علیم و خبیر جانتا ہے. اس لیے ہم کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے, کسی زندہ کافر کے بارے میں ہم یہ نہیں کہیں گے یہ جہنمی ہے, کسی مومن کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنتی ہے. اللہ اور اس کا رسول ہی جانے, اللہ اور اس کا رسول ہی جانے. اس لیے انسانوں کے بارے میں اس طرح کے فیصلے یا حکم لگانا ہمارا کام نہیں ہے. اس میں تو ہم سب کو اپنی اپنی فکر کرنی چاہیے, اپنی علامتیں دیکھتے رہنا چاہیے, اپنی نبض چیک کرتے رہنا چاہیے, اور آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے کہ ہم کون سے راستے پر چل رہے ہیں. انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. یہاں تکبر کیا ہے؟ تکبر انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے, اپنی رائے کو حرف آخر سمجھے, اپنی رائے کو حرف آخر سمجھے, اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھے. اللہ کے بندو, یہ راہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھنے نہیں. انسان محتاج ہے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا طالب رہنا چاہیے. اللہ کے حضور ہم ہاتھ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا, ہمیں بتا دیں گے سیدھی راہ کون سی ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, ان ہوا الا ذکر للعالمین, یہ سارے جہانوں کو ڈرا تو یاد دہانی ہے, یعنی قرآن. لمن شاء منکم ان یستقیم, جو سیدھی راہ پر چلنا چاہتا ہے اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے اور وہ قرآن حکیم ہے. لمن شاء منکم ان یستقیم, جو سیدھی راہ پر چلنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ راستہ ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیں پسند نہیں, یہ تو مفید قرآن پڑھتے ہیں, یہ تو مسلمان پڑھتے ہیں, یہ تو بنیاد پرستوں کا دین ہے, یہ ہمیں پسند نہیں, اس کے سوا کوئی اور قرآن لاؤ. اللہ تعالیٰ تمہاری مرضی کا پابند نہیں ہے, اس نے ایک راستہ بنا دیا, اس نے ایک راستہ بتا دیا. جو چاہتا ہے کہ اللہ تک پہنچنا وہ اس راہ پر چل کر آئے. لمن شاء منکم من یستقی وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین, لیکن اس پر چلنے کے لیے, اس راستے پر چلنے کے لیے بھی کچھ ٹوکن ہے. ایسے ہی نہیں اس پر چلا جاتا, اس پر اللہ کے قوانین کی اسی طرح اسی راستے سے ہو کر آنا ہوگا. جیسے جس جب موٹر وے پر سوار ہونا ہو, اسی راہ پر چلتے ہیں جو وہاں تک جاتا ہے, اس کے لیے بائی پاس کسی, آپ بائی پاس کر کے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. لمن شاء منکم ان یستقیم ہے اور وہ قرآن ہے, اور اس تک پہنچنے کے لیے بھی وہی راستہ اختیار کرنا ہوگا جو اللہ نے مقرر کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے.
واضح يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وما اللہ رب العزت نے کہ ہماری آیتوں پر ایمان تو وہ لوگ لاتے ہیں کہ جب ان پر ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے, ان کے ذریعے انہیں نصیحت کی جاتی ہے, تو یہ سجدوں میں گر جاتے ہیں, تکبر نہیں کرتے, اور یہ اثر یا تأثر وقتی نہیں ہوتا, بلکہ آیات سننے میں ان کی زندگی کا وتیرہ یہ بنتا ہے. تتجافا جنوبهم عن المضاجع, ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہوتے ہیں. یدعون ربهم, وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں, اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس سے دعائیں کرتے ہیں. خوفا وطمعا, اس کا خوف رکھتے ہوئے, اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے, اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور ہم نے انہیں جو کچھ عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اللہ, اہل ایمان کی
قرآن کی نصیحت پر کان بھرنے والوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں, ان کے خصائل کیا ہیں, کچھ کا بیان ہو چکا کہ جب اللہ کی آیتیں پڑھ جاتی ہیں تو وہ فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں, یعنی وہ انہیں اس طرح نہیں سنتے کہ ان پر کچھ اثر ہی نہ ہو رہا ہو. فالذین اذا ذکروا بآیاتنا لم يخروا علیہا صما وعمیانا, فرمایا وہ لوگ ہیں کہ جب ہماری آیتوں سے انہیں یاد دہانی کی جا رہی ہوتی ہے تو وہاں اندھے اور بہرے ہو کر انہیں نہیں سنتے, بلکہ ان میں انفعال ہوتا ہے, اس کا ان پر اثر ہوتا ہے. اور قرآن کا اثر یہ وقتی نہیں ہونا چاہیے, ایمان یہ کوئی آنی اور فانی چیز نہیں ہے, ایمان تو دائمی تاثیر دکھاتا ہے. ایمان وہی ہے کہ جو جس کا اثر دیر پا ہو, وگرنا وہ تو مثال اللہ تعالیٰ نے منافقین کی دی ہے, اور میں کلما ابا الحم شوقی ویزا ابلم علیہم قام ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم, سبھی کبھار کوئی چمک, یہ تو اہل نفاق بھی دیکھ لیتے ہیں. ہمیں جب ذرا روشنی ہوئی تھوڑا سا چل لیا اور پھر جب اندھیرا ہوا رک گئے, ایسا نہ ہونے پائے, وگرنہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم, جب تھوڑی سی روشنی نظر آتی ہے اسی وقت انہیں اپنے آپ کو بدل لینا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بعد میں جو پھر اندھیرا ہے اللہ تعالیٰ اسی کو دوام دے دے اور انسان کے کانوں اور آنکھوں پر مہر ہی لگا دی جائے, والعیاذ باللہ. تو اہل ایمان کی کیفیت کس طرح بدلتی ہے, فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع, ان کے دن دوسروں کی طرح نہیں ہوتے, ان کی راتیں دوسروں کی راتوں کی طرح نہیں ہوتی. اہل نفاق کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں تمہیں منافق کا حال بتاؤں, فرمایا فخاب فی الاسواق حمار بالنہار جیفۃ باللیل, کہ دن کے وقت بازاروں میں چیختا چنگھاڑتا ہے, کہیں بھی انسان کو یعنی بہت بلند آواز سے نہیں بولنا چاہیے, اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا. حضرت لقمان علیہ السلام کی حکمتوں میں بیان کیا, انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا واغضض من صوتک, آواز کو ذرا پست رکھا کرو, ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, سب سے بری آواز تو انسان کو گدھے کی معلوم ہوتی ہے. تو یہ جو ہمارے یہ کلچر جو ڈیولپ ہو رہا ہے, نوجوان سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے جیسے چاہیں چیخیں چنگھاڑیں بلند آواز میں, اور پھر گفتگو بھی ایسی یعنی یاوہ گوئی والعیاذ باللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا, فرمایا قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ لوگوں کا آپس میں سلام دعا جو ہوتی ہے نا تحیہ, یہ بھی ایک گالیوں کا تبادلہ کیا کریں گے. اب ایسا ہی ہوتا ہے, صبح دیکھتے ہی منہ چھپتے ہی گالیوں کا تبادلہ کر کے ناشتہ کرتے ہیں والعیاذ باللہ. نہ بلند آواز سے بولنا چاہیے بازار میں, نہ یعنی اس طرح کی ناجیبہ نہ الفاظ زبان پر آنے چاہیے, نہ فخاب فی الاسواق, بازاروں میں اس طرح یعنی پوری آواز سے چیخنا یہ اچھی علامت نہیں. اور فرمایا حمار بالنہار, دن کے وقت گدھے کی طرح کام کرتا ہے, جیفۃ باللیل, اور رات کے وقت مردار کی طرح بستر پڑا رہتا ہے. اہل ایمان کی یہ علامت نہیں. ان المتقین فی جنات وعیون, اللہ نے فرمایا ہم سے ڈرنے والے ہمارا تقویٰ رکھنے والے وہ قیامت کے دن باغات میں ہوں گے, چشموں میں ہوں گے. فی جنات وعیون, اللہ کے بندو ہم جہاں تھوڑے سے قبضہ ہو, جہاں کہیں چھوٹا سا چشمہ بہ رہا ہو جسے ہم کیوں کہتے ہیں, وہاں بھی جانے کے لیے سواریاں کس لیتے ہیں کہ کیا منظر ہوگا, پل دو پل وہاں ہم اچھے منظر سے لطف اندوز ہو لیں. اللہ وعدہ کر رہا ہے جو جس سے اچھا, جس سے زیادہ اپنے وعدے میں سچا کوئی نہیں, جس سے اپنے عہد سے کوئی پکا کوئی نہیں, ومن اوفا بعہدہ من اللہ, اللہ سے زیادہ وعدے میں کون پکا ہے, ومن اصدق من اللہ قیلا, اپنی بات میں اللہ سے کون زیادہ سچا ہے, وہ کہتا ہے ان المتقین فی جنات وعیون, متقین کو باغات میں لے
مواضع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وما الله رب عزتنا کہ ہماری آیتوں پر ایمان تو وہ لوگ لاتے ہیں کہ جب ان پر ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ذریعے انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یہ سجدوں میں گر جاتے ہیں, تکبر نہیں کرتے, اور یہ اثر یا تأثر وقتی نہیں ہوتا بلکہ آیات سننے کے بعد ان کی زندگی کا وتیرہ یہ بنتا ہے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع, ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہوتے ہیں. یدعون ربهم, وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں, اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس سے دعائیں کرتے ہیں. خوفا وطمعا, اس کا خوف رکھتے ہوئے, اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے, اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور ہم نے انہیں جو کچھ عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. پہلے ایمان کی, قرآن کی نصیحت پر کان بھرنے والوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں, ان کے خصائل کیا ہیں, کچھ کا بیان ہو چکا کہ جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں, یعنی وہ انہیں اس طرح نہیں سنتے کہ ان پر کچھ اثر ہی نہ ہو رہا ہو. فالذین اذا ذکروا بآیاتنا لم یفروا علیہا صما وعمیانا, فرمایا وہ لوگ ہیں کہ جب ہماری آیتوں سے انہیں یاد دہانی کی جا رہی ہوتی ہے تو وہاں اندھے اور بہرے ہو کر انہیں نہیں سنتے بلکہ ان میں انفعال ہوتا ہے, اس کا ان پر اثر ہوتا ہے. اور قرآن کا اثر یہ وقتی نہیں ہونا چاہیے, ایمان یہ کوئی آنی اور فانی چیز نہیں ہے, ایمان کو دائمی تاثیر دکھاتا ہے. ایمان وہی ہے کہ جو جس کا اثر دیر پا ہو, وغیرہ وہ تو مثال اللہ تعالیٰ نے منافقین کی دی ہے. وما كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. کبھی کبھار کوئی چمک, یہ تو اہل نفاق بھی دیکھ لیتے ہیں. ہمیں جب ذرا روشنی ہوئی تھوڑا سا چل لیا اور پھر جب اندھیرا ہوا رک گئے, ایسا نہ ہونے پائے, وگرنہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم, جب تھوڑی سی روشنی نظر آتی ہے اسی وقت انہیں اپنے آپ کو بدل لینا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بعد میں جو پھر اندھیرا ہے اللہ تعالیٰ اسی کو دوام دے دے اور انسان کے کانوں اور آنکھوں پر مہر ہی لگا دی جائے, والعیاذ باللہ. تو اہل ایمان کی کیفیت کس طرح بدلتی ہے؟ فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع, ان کے دن دوسروں کے دن کی طرح نہیں ہوتے, ان کی راتیں دوسروں کی راتوں کی طرح نہیں ہوتی. اہل نفاق کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں تمہیں منافق کا حال بتاؤں, فرمایا سخاب فی الاسوا حمار بالنہار جیفۃ باللیل, کہ دن کے وقت بازاروں میں چیختا چنگھاڑتا ہے. کہیں بھی انسان کو یعنی بہت بلند آواز سے نہیں بولنا چاہیے, اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا. حضرت لقمان علیہ السلام کی حکمتوں میں بیان کیا, میں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا وغضب من صوتک, آواز کو ذرا پست رکھا کرو, ان انکر الاصوات لصوت حمیر, سب سے بری آواز تو انسان کو گدھے کی معلوم ہوتی ہے. تو یہ جو ہمارے اب یہ کلچر جو ڈیولپ ہو رہا ہے, نوجوان سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے جیسے چاہیں چیخیں چنگھاڑیں بلند آواز میں, اور پھر گفتگو بھی ایسی یعنی زیادہ گوئی, والعیاذ باللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا, فرمایا قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ لوگوں کا آپس میں سلام دعا جو ہوتی ہے نا, تحیہ,
یہ بھی ایک دوسرے کو دعا کے بجائے گالیوں کا تبادلہ کیا کریں گے. اب ایسا ہی ہوتا ہے, صبح دیکھتے ہی منہ چھپتے ہی گالیوں کا تبادلہ کر کے ناشتہ کرتے ہیں, والعیاذ باللہ. نہ بلند آواز سے بولنا چاہیے بازار میں, نہ یعنی اس طرح کی نازیبہ الفاظ زبان پر آنے چاہیے, نہ فخاب فی الاسواق, بازاروں میں اس طرح یعنی پوری آواز سے چیخنا یہ اچھی علامت نہیں. اور دن کے وقت گدے کی طرح کام کرتا ہے, جی بھتم بلے, اور رات کے وقت مردار کی طرح بستر پڑا رہتا ہے. اہل ایمان کی یہ علامت نہیں. ان المتقین فی جنات وعیون, اللہ نے فرمایا ہم سے ڈرنے والے, ہمارا تقوی رکھنے والے وہ قیامت کے دن باغات میں ہوں گے, چشموں میں ہوں گے. فی جنات وعیون, اللہ کے بندو ہم جہاں تھوڑے سے سبزہ ہو, کہیں چھوٹا سا چشمہ بہ رہا ہو جسے ہم کنواں کہتے ہیں, وہاں بھی جانے کے لیے سواریاں کس لیتے ہیں کہ کیا منظر ہوگا, پل دو پل وہاں ہم اچھے منظر سے لطف اندوز ہو لیں. اللہ وعدہ کر رہا ہے, اور جو جس سے اچھا, جس سے زیادہ اپنے وعدے میں سچا کوئی نہیں, جس سے اپنے عہد سے کوئی پکا کوئی نہیں. ومن اوفا بعہدہ من اللہ, اللہ سے زیادہ وعدے میں کون پکا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا, اپنی اللہ سے کون زیادہ سچا ہے. وہ کہتا ہے ان المتقین فی جنات وعیون, متقین کو باغات ملیں گے اور چشمے. یہ کس بات کا انعام ہے؟ انہم کانوا قبل ذلک محسنین, یہ اس سے پہلے یعنی آخرت میں ہمارے سامنے حاضر ہونے سے پہلے اچھا عمل کر رہے تھے. وہ کیا تھا؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون, رات کو تھوڑا ہی سوتے تھے. وبالاسحار ہم یستغفرون, جب صبح ہوتی تو یہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوتے تھے. رات ساری کی ساری سونے کے لیے نہیں اللہ کے بندو, اس میں کچھ ایسے اوقات بھی آتے ہیں جو بہت بڑی غنیمت ہیں اور وہی درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتے ہیں. الصلاۃ باللیل والناس نیام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ تعالیٰ کو تین بندے بہت پسند ہیں, ثلاثۃ یحبہم اللہ وثلاثۃ یبغضہم اللہ. وہاں تین آدمی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے, اور تین آدمی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتا ہے. تین آدمی جن سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے وہ کون ہیں؟ فرمایا ایک تو وہ شخص ہے کہ کفار سے جنگ ہوتی ہے, لوگ بھاگ جاتے ہیں, ایک آدمی تن تنہا جنگ جاتا ہے اور کفار کے سامنے لڑتا ہوا شہید ہو جاتا ہے. دوسرا وہ شخص کہ ایک گروہ کے پاس کوئی آدمی آیا, اسے ان میں سے کوئی جانتا نہیں, اس کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں, ان کے علاقے سے سوال کرتا ہے, اسے کوئی کچھ نہیں دیتا. ایک آدمی تنہا اسے علیحدگی میں ملتا ہے, اس کی مدد کرتا ہے. سنا یہ بھی ان لوگوں میں سے جس سے اللہ محبت کرتا ہے. تین شخص کہ ایک قافلہ جا رہا ہے, رات بھر سفر کرتے ہوئے لوگ ٹوٹ چکے ہیں, اب اگر انہیں کوئی ساری دنیا کی دولت دے تو وہ کہیں نہیں یہ ہمیں منظور نہیں, سونے کے لیے وقت چاہیے. لوگ سو جاتے ہیں, سب سو جاتے ہیں, ان میں سے ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے وضو کر کے, میں یقوب ہوں یہ تملکنی, میرے سامنے کھڑا ہو کر عاجزی سے دعائیں کرتا ہے. سب سو رہے ہیں, ایک آدمی جو کھڑا. تو جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت اللہ کے حضور قیام کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے. انسان خاص طور پر جوانوں کو یہ اس بات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا, ان کے بستروں سے پہلو الگ رہتے ہیں, اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف کی بنا پر. وطمعا, اللہ تعالیٰ کے انعام کی طمع رکھتے ہوئے. جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تب تو نیند نہیں آتی, تب تو اسے کوئی مشغلہ چاہیے ہی ہے, اس وقت ویسے اللہ تعالیٰ قبول کرے, کسی عمر میں امید توفیق دے, یہ ہم استغفار نہیں کر رہے. لیکن جو اصل عبادت ہے انسان کو سوچنا چاہیے, یہ شیطان کا بہت بڑا فریب ہے. وہ بتاتا ہے کہ کوئی بات نہیں یہ تو بوروں کو ہے جی، کہ ظالم خیال کر ابھی عہد شباب ہے، تو عہد شباب کی جو عبادت ہے وہی کر رہا تعالیٰ کہ ہاں وزن پاتی ہے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃن یظلہم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، سات آدمی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن عرش الہی کا سایہ عطا فرمائے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس میں سب سے پہلے الملک عادل، ایسا بادشاہ حاکم جو انصاف کرتا ہے. بادشاہوں کی نیکی بھی بڑی ہوتی ہے، بادشاہوں کے گناہ بھی بڑے ہوتے ہیں. اگر وہ نیک ہو تو اجر بھی بہت زیادہ ہے، لیکن اگر وہ بد ہو تو اسے والعیاذ باللہ سزا بھی بہت ملتی ہے. اس لیے کہ اس کی نیکی ایک کی نیکی نہیں ہوتی، اور اس کا گناہ بھی ایک کا گناہ نہیں ہوتا. ہاں وہ جو حدیث ہم آپ کو سنا رہے تھے کہ تین آدمی ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اسی طرح فرمایا تین آدمی ہیں جن سے اللہ بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے. ان میں سب سے پہلے فرمایا الملک الکذاب، جو بادشاہ ہو کر جھوٹ بولتا ہے. کوئی نوکر چاکر ہے اسے سزا کا ڈر ہے، کوئی پکڑ لے گا، کوئی مارے گا، بچے کو ڈر ہوتا ہے مار پٹے گی، وہ تو جھوٹ بولے. جو صاحب اختیار ہے وہ جھوٹ کیوں بولے؟ پوری قوم کو اندھیرے میں رکھ رہا ہے، مواردے میں ڈال رہا ہے. یہ ایسے لوگوں میں سے ہے جس سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتا ہے. اور دوسرا فرمایا الفقیر المحتاج، کہ جو محتاج ہے پھر بھی کرتا ہے تکبر. اگر کسی کے پاس دولت ہے، کوئی کمال ہے، اگر اس میں تکبر ہو تو اس کی کوئی وجہ تو ہے. جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں وہ بھی تکبر کرے. اور تیسرا فرمایا شیخ انجان، بوڑھا ہو کر بدکاری کرتا ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ بغض رکھتا ہے. یہ جو کوئی جوان بیٹھے تو کوئی وجہ تو ہے، لیکن اس عمر میں یہ تین آدمی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتا ہے. ہاں تو فرمایا تھا جیسا جنوب ہم عن المواج، جوانی اس لیے نہیں، جوانی دیوانی نہیں ہونی چاہیے، جوانی میں تو ہر چیز جوان ہونی چاہیے. جیسا اسی طرح عقل جوان ہونی چاہیے، فکر جوان ہونی چاہیے، ہمت جوان ہونی چاہیے، قوت ارادی مضبوط ہونی چاہیے. جب اس لیے اٹھے گا کہتا جیسا جنوب ہم عن المواج یدعون ربہم خوفا، یہ خوف ہو. یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو عمل کرتا ہے وہ ذریعہ علیہ، جب کسی وجہ سے ایک آدمی عمل نہیں کر پاتا، بیماری کی وجہ سے ایک عمل نہیں کر پاتا، بڑھاپے کی وجہ سے ایک عمل نہیں کر پاتا، تو اللہ تعالیٰ اس کا وہ جو میٹر ہے نیکی کا وہ اسی طرح چلتا رہتا ہے جس طرح وہ اہل شباب میں کرتا ہے. یہ عمر اس طرح گوانے کی نہیں ہے. ہاں تو فرمایا سبعۃن یظلہم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، سات آدمی جن کو اللہ تعالیٰ اس دن سایہ نصیب فرمائے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. الملک العادل، ایک بادشاہ جو عدل کرتا ہے، اور شاب نشع فی عبادت اللہ، وہ جوان جو جوانی عبادت میں صرف کرتا ہے، جوانی کی عبادت، یعنی تو عہد ہے عبادت کرنے کا. اس وقت اللہ کے حضور کھڑا ہو، بیماری کی وجہ سے نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خوفن، ہمارے عذاب کا خوف اسے اٹھا رہا ہے. ان عذاب ربک کان محذورا، اور فرمایا تمہارے رب کا عذاب ہے ہی ایسی چیز، ہے ہی ایسی چیز، اس سے ڈرنا چاہیے. تمام انبیاء ڈرتے رہے، فرشتے ڈرتے ہیں، انبیاء ڈرتے ہیں، صدیق ڈرتے ہیں، سب کے سب جو اللہ کے عذاب سے نہ ڈرے وہ تو مومن ہی نہیں. خوفن، انہیں ڈر ہوتا ہے. وسمع، اور وہ سما رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں. اللہ کے بندو، امید انسان میں عمل کی ہمت پیدا کرتی ہے. یہ ہماری امید، ہم یہ غلط طور پر کہتے ہیں اللہ کرم کرے گا، اللہ کے رحم فضل سے ہمیں امید ہے. اللہ کے بندو، یہ شیطان کا دھوکہ ہے. اگر امید ہو تو انسان عمل کرتا ہے. کیا کہتے ایسے دکاندار کو جانتے ہیں جو امید پر رکھتا ہو کہ آج بہت تجارت ہوگی، آج بہت کاروبار ہوگا، لیکن گھر پہ بیٹھا ہو کہ کہ مجھے امید ہے بہت منافع ہوگا. اگر منافع کی امید ہو تو آدمی صبح جاتا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر منزل تک پہنچنا ہے تو میں جو منزل تک پہنچنا چاہتا ہے کچھ رات کا سفر کرے، کچھ دن کا سفر کرے، تب جا کر منزل کو پائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یوقظ صواحب الحجرات، تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے ایک مرتبہ کہا من یوقظ صواحب الحجرات، یہ میرے حجروں میں سوئی ہوئیوں کو کوئی جگائے. رب کاسیت، رب کاسیت فی الدنیا عاریت فی الآخرہ، کتنے لوگ ہوں گے جو دنیا میں تو سوٹ ہی بدلتے رہتے ہیں, آخرت میں ان کو لباس نصیب نہیں ہوگا. یعنی اگر وہاں کا لباس لینا ہے, وہاں کا انعام لینا ہے, تو اب فکر کرو کہ جیسا جنوب ہمان المواج ہے, یہ تو خوف ہن وسما, اللہ کے عذاب کا خوف جس طرح انسان کی نیند اڑا دے. اللہ کے بندو, کبھی ہم نے سوچا کسی کو کوئی ایسے جرم میں ملوث ہو, والعیاذ باللہ, اللہ سب کو اپنی پناہ میں رکھے, جس پر اس کو سزا ہو سکتی ہو. ابھی معاملہ عدالت میں چل رہا ہو, عدالت میں سال ہر سال معاملہ لٹک رہا ہوتا ہے, لیکن خاندان کا چین برباد ہو جاتا ہے کہ اسے سزا ہو سکتی ہے. لیکن اللہ کے بندو, ہم سب کے سب ملزم ہیں, ہم سب کے سب مجرم ہیں, ہم سب کے سب نے اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے. جب تک وہاں سے ہمیں برات کا, ہماری برات کا آرڈر نہیں ہو جاتا, حکم نہیں ہو جاتا, اس وقت تک اپنا اس طرح اطمینان سے سونے کا معنی کیا؟ اس کا معنی یہی ہے کہ ہم نے خوف اتارا ہوا ہے اور نام اس کا امید رکھے ہوئے ہیں. اللہ کے بندے, دونوں چیزیں جمع ہونی چاہیے, ایک طرف اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف ہو اور اللہ تعالیٰ کی امید ہو, یہ دونوں چیزیں ہوں. جب اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف ہوگا انسان عمل کرے گا, اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہوگی انسان عمل کرے گا, دونوں چیزیں انسان کو عمل پر لگاتی ہیں. ہم نہ خوف ہے ہم نے نہ امید ہے, اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی امید ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کی عیادت کو گئے, فرمایا کئی فتح جی دکا, اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو؟ اس نے کہا, ارجو رحمت ربی واخاف ذنوبی, آخری سانس لے رہا تھا. فرمایا, کیا حال ہے, کیسا محسوس کرتے ہو؟ اس نے کہا, ایک طرف مجھے اپنے گناہوں کا خوف آتا ہے اور دوسری طرف اپنے رب کی رحمت کی امید ہے. فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس شخص کے دل میں یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں, ایک طرف اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف ہو, اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف ہو, دوسری طرف اللہ کی رحمت کی امید ہو, اللہ تعالیٰ اسے خوف سے امن کر دیتے ہیں, اور جو وہ امید رکھ رہا ہے اس کی امید پوری کر دیتے ہیں. لیکن یہ تبھی ہوگا, اس بلند مقام تک پرواز کرنے کے لیے دونوں پر چاہیے, خوفا و طمعا, ایک طرف اللہ کے عذاب کا خوف ہو اور دوسری طرف اس کی رحمت کی امید ہو. اور اس کی علامت کیا ہے؟ فرمایا, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یُنفِقُونَ, خرچ کرتے رہتے ہیں, اس کا صحیح ترجمہ ہے. یہ نہیں کہ کبھی جوش میں آئے تو کچھ کر دیا اور کبھی نہ کر دیا, بلکہ یہ ان کی عادت ہے. یہ اپنے بجٹ کا مستقل حصہ بنانا چاہیے. قرآن نے کہا, وہی جہاں فرمایا, كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم, ان کے مالوں میں مقرر حصہ ہے سائلین کا اور محرومین کا. ہاں, تو اللہ تعالیٰ بہت فضل کرنے والا ہے. جس طرح تقوی کے درجات ہیں, ایک تقوی کا آغاز ہے, ایک تقوی کی انتہا ہے. تقوی کا آغاز ہوتا ہے شرک سے بچنے سے. جو انسان شرک اور کفر سے بچتا ہے اس پر متقی کا لفظ اطلاق ہوتا ہے. اب اس کے درجے ہیں, جو شرک سے بچتا ہے وہ متقی ہے, شرک اور کفر سے بچتا ہے متقی ہے, جو گناہ سے بچتا ہے متقی ہے. پھر رفتہ رفتہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے تھوڑے عمل کو بھی عیب سمجھتا ہے کہ مجھے اور زیادہ کرنا چاہیے. جیسے صفائی کا احساس ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے جس میں داغ کا احساس ہی نہیں ہوتا, ایک وہ ہوتا ہے جسے تھوڑا سا بھی کپڑے پر داغ لگ جائے تو اسے وہ بھی محسوس ہوتا ہے, ایک وہ بھی ہوتا ہے کہ کپڑا دھلا ہوا ہے لیکن وہ سمجھتا ہے یہ صحیح طرح نہیں چمکا. ایک متقی کا وہ درجہ, یہ تقوی کے درجات ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری ہمت بڑھانے کے لیے جیسا جنوب عن المفاج ہے, اس کا سب سے پہلا درجہ انسان اسی میں شامل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید کرنی چاہیے کہ اسے توفیق ملے گی کہ وہ آخری درجے تک پہنچے گا. اس کا نقطہ عروج تو وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پر عمل پیرا تھے, وہ تو ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا تھا لوگوں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کیسے گزرتی ہے, انہوں نے کہا, وہ ایکم یطیق ذلک, اس میں ہمت کون رکھتا ہے؟ ہم میں سے کوئی اس کی ہمت نہیں رکھتا. ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ جوان تھے, نوجوان صاحبہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. رضوان اوز میں 13-14 برس کے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 19-20 برس کے ہوں گے. وہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں نماز میں رات کی نماز میں ساتھ کھڑا ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ پڑھی. وہ کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا 100 آیت پڑھ کے رکوع کر لیں گے. 100 ہو گیا. اب اگلا 100 اگلی سدی شروع ہے. 200 آیت پر رکوع کر لیں گے. اس پر بھی نہیں کیا. سورہ بقرہ ختم کر کے رکوع کر لیں گے. اس پر بھی نہیں کیا. پھر اگلی سورت شروع کر کے سورہ نساء پڑھی. اس حدیث میں ایسے ہی ہے. سورہ بقرہ پڑھنے کے بعد سورہ نساء پڑھی. 150 وہ ہے, 250 سورہ بقرہ ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا شاید پھر سورت ختم کر کے رکوع میں چلے جائیں گے. آج نے سورہ آل عمران شروع کر دی. سورہ آل عمران بھی 150 کی سورت ہے, 20 رکوع ہیں, وہ بھی پڑھی اور پھر سورہ مائدہ شروع کر دی. 6.5 پڑھ کر حضرت جابر کہتے ہیں شرن, میرا تو برا ارادہ ہو گیا تھا کیا کہ نماز چھوڑ کر بھاگ جاؤں. یعنی جوان آدمی ہمت نہیں کر سکا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کی تو ہم ہمت نہیں پاتے. اللہ حضرت آپ تو اس طرح کرتے کہ تھوڑا لیٹتے اور پھر کرتے, مسواک کرتے, وضو کرتے, پھر دو رکعت پڑھتے, پھر تھوڑا سا آرام کرتے, پھر دو رکعت پڑھتے. اس طرح صبح تک 8 رکعت ہوتی لمبی لمبی رکعت, پھر آخر میں جب صبح طلوع ہونے والی ہوتی تو وتر پڑھتے. یہ تو عام آدمی کی ہمت نہیں. اللہ حضرت لیکن یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو نماز پڑھتا, یہاں یہ غلط طور پر مشہور ہو گیا ہے کہ تہجد وہی ہوتی ہے جو سو کر اٹھ کر پڑھی جائے. کل لیل قد اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہہ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر یعنی تہجد کی نماز کس حصے میں پڑھی؟ انہوں نے کہا کہ رات کے ہر حصے میں پڑھی ہے. اول اوسط آخرہ, شروع میں بھی پڑھی ہے, درمیان میں بھی پڑھی ہے, آخر میں بھی پڑھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تو اس نے کہا خوشی سے الحمدللہ الذی جعل فی الامر سعہ, اللہ کا شکر ہے جس نے معاملے میں بڑی وسعت رکھی. اگر انسان تہجد ہی پڑھنا چاہتا ہے, نفل پڑھنا چاہتا ہے, عشاء کی نماز کے متصل ہی پڑھ لے, وتر پڑھ کے سو جائے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کسی کا عمل ضائع نہیں کرتا. اس پر بھی قیام اللیل ہی لکھا جائے گا. اس سے تو کوئی عاجز نہیں آتا. 2-4-6 رکعت پڑھ کے وتر پڑھ لے, انشاءاللہ اس کا قیام اللیل لکھا جائے گا. اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کا فضل تو وسیع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے, عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے, اس کا آدھی رات کا قیام لکھا جاتا ہے, اور جو شخص فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کا پوری رات کا قیام لکھا جاتا ہے. یہ حدیث دو طرح مروی ہے اور انشاءاللہ دونوں اس کا معنی ہے. ایک کا مطلب تو یہ بنتا ہے کہ عشاء کی نماز کا آدھی رات کا ثواب کب ملے گا اگر فجر کی نماز بھی اس نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہے. لیکن ایک حدیث وہ ہمارے جیسے ہمیں تو یہی امید دلاتی ہے کہ جب عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اس کی آدھی رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے, اور جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اسے پوری رات کا قیام ملتا ہے. یعنی اگر آدمی عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ کے سوئے, فجر کی نماز بھی ہمت کر کے جماعت کے ساتھ پڑھے, اسے ایک رات میں دیر رات کے قیام کا اجر مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا علم بہت عظیم ہے لیکن ہم ہی بے ہمت ہیں. اللہ کے بندو تتجافا جنوبهم عن المضاجع کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ انسان عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لے, فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس زمرے میں شامل کر لے جن کے متعلق اس نے مسرت کے ساتھ فرمایا کہ میرے بندے ایسے ہیں کہ رات کو ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں. نسأل اللہ